بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے درس جاری ہے. پچھلے دروس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، ارکان ایمان میں سے ان دونوں پر بات کر چکے ہیں، اور آج کے درس میں ارکان ایمان میں سے تیسرا رکن الایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان. جب لفظ آئے کتابوں پر ایمان تو اچھی طرح یاد رکھیں، اس کا مطلب ہر کتاب نہیں بلکہ مخصوص کتابیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا، یا تو بذریعہ کلام براہ راست یا بذریعہ وحی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اوامر ہیں، حکم ہے، نواہی ہے، منع کرنا ہے، اور دنیا اور آخرت کو بہترین بنانے کے بہترین طریقے بیان کیے ہیں. اور یہ کتاب مختلف زبانوں میں مختلف جگہوں پر نازل ہوئی. نبی ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 4. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان میں تاکہ انہیں سمجھائے اور دینی امور کو بیان کرے. اور ان کتابوں میں دعوت توحید اور شرک سے روکنا ثابت کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. اللہ تعالیٰ عبادت کرو یعنی حکم ہے توحید عبادت کا، اور طاغوت سے اجتناب کرو بچو یعنی منع کرنا ہے شرک سے. اور یاد رکھیں ان کتابوں میں مختلف، ایک تو توحیدی توحید ہے سارا، یعنی ان کتابوں کی جو اصل بنیاد ہے وہ توحید ہی ہے. یعنی دیکھا جائے قرآن مجید اب ہمارے پاس ہے، آگے بھی بیان کروں گا میں کہ آج ہمیں جو حکم ہے ہمیں عمل کرنا ہے قرآن مجید پہ بس، باقی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے جیسے تفصیل آگے بیان ہوگی. لیکن قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں رحمک اللہ، تو اس میں اگر تھوڑا سا غور کریں سارا کا سارا قرآن ایک ہی مقصد کے لیے اتارا گیا ہے، سارا کا سارا قرآن روح توحید. سبحان اللہ، ارے کیسے، اس میں قصے ہیں، اس میں جنت اور دوزخ ہے، اس میں انبیاء کے قصے ہیں، انبیاء کے دشمنوں کے قصے ہیں، یہ کیسے، اس میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج احکام ہے، یہ کیسے کہ توحید توحید ہے صرف. تھوڑا سا غور کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، توحید ہے کہ نہیں، توحید اسماء و صفات ہے. اس میں نماز اور روزہ اور حج اور زکات، یہ کیا ہے، عبادات ہیں. صرف اللہ تعالیٰ صرف کرنا توحید عبادت ہے. اچھا، وضو کے مسائل ہیں، حیض کے مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، یہ سارے متممات اور مکملات ہیں. انبیاء کے قصے ہیں، جنہیں نبی کو دعوت کو مانا توحید پہ عمل کیا جنت میں گیا، جنت کا ذکر ہے موحدین کے لیے. جنہیں توحید کو چھوڑا، نبی کی دعوت کو چھوڑا، نبی سے دشمنی کی، توحید کو چھوڑا، اس کو کیا سزا ہے، جہنم ہے. تو سارے کا سارا لب الباب کس چیز پہ ہے، توحید پر ہی ہے. ہماری زندگی ساری مقصد توحید ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہمارا وجود اس دنیا میں ایک ایک قدم ایک ایک ہمارا خون کا قطرہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. ایک ایک خون کا قطرہ ہم نے حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو, یاد رکھیں. اور اگر اس ایک ایک خون کے قطرے کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے نہیں صرف کیا تو ہم جواب دیں. اس لیے ہمارے حرکات اور سکنات, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا سونا جاگنا, سب کا سب عبادت ہونا چاہیے. ارے کیا ہم کھائیں پیے نہیں, پھر زندگی نہ گزرے, جاب نہ کریں, سب چھوڑ دیں. آپ کھاتے ہیں, عبادت ہے, بشرط یہ کہ اس نیت سے کھائیں کہ آپ کو توانائی ملے گا آپ عبادت اچھی طرح کر سکیں گے. آپ حلال کھاتے ہیں, بذات خود عبادت ہے. آپ حرام سے بچتے ہیں, بذات خود عبادت ہے. جاب کرتے ہیں, جتنی دیر وہاں پہ جاتے ہیں اور بہترین طریقے سے اپنی جاب ادا کرتے ہیں, عبادت ہے. عبادت میرے بھائی وسیع مفہوم ہے, صرف نماز, روزہ, حج, زکات نہیں ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے آپ پر قرض ہے. ابن ماجہ کی ایک روایت میں آیا ہے, بڑی عظیم حدیث ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دو بھائی تھے, ایک بھائی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گیا, دونوں اچھے نیک اور صالح تھے. دوسرے بھائی کی وفات ایک مہینے کے بعد ہوئی. ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ جو دوسرا بھائی ہے وہ پہلے سے اچھا ہے اور بہتر ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور عرض کی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہو کے مرا ہے اور دوسرا بعد میں بستر پہ مرا ہے, بعد میں ایک مہینے کے بعد, تو میں نے یوں دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کیا دوسرے بھائی نے پورا مہینہ نماز نہیں پڑھی, اللہ کے ذکر نہیں کیا, اس کے نامہ اعمال میں یہ جو زیادہ ہوئے ہیں اس لیے اس کا درجہ تھوڑا سا بلند ہے, اسے اس نے بہتر عمل کیا ہے کمپیریٹیولی. ورنہ حقیقت میں دیکھا جو شہید کا تو اپنا درجہ ہے, بات درجہ کی نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ اس شخص نے جو عبادات کی ہیں وہ شخص نہیں کی, اس نے ایک مہینہ ہی اس سے بہتر ہو گیا عبادات میں, اس کے نامہ اعمال میں اضافہ جو ہوا ہے اس کے نامہ میں اضافہ نہیں ہوا, اس کا عمل رک گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیو ایک ایک لمحہ جو آپ کی زندگی میں ہے یہ بہت قیمتی ہے, ضائع نہ کرو. ایک منٹ میں آپ چاہیں تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گزار دیں حرام میں, یا چاہے تو اخبار پڑھ کے اسے مباح میں گزار دیں, چاہے تو اسے مستحب ملک ذکر میں گزار دیں, چاہے تو کسی واجب امر پہ والدین کی فرم بردار میں گزار دیں. یہ اللہ نے آپ کو یہ چوائس دی ہے, اللہ نے آپ کو توفیق دینی ہے آپ نے اس ایک منٹ کو کہاں آپ نے لگانا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم جو دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں, اگر میڈیکل کی میں بات یہاں پہ بیان کرنا شروع کروں تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے, اتنی کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور پورا جسم خون کے قطروں سے زندہ ہے, خون پہنچ رہا ہے تو ہمارے آنکھوں میں نور ہے, خون رک گیا تو آنکھ اندھی ہے. اور آنکھ آدھی ہے اس کے لیے دوسری چیز کو اللہ تعالیٰ نے باہر پیدا کیا ہے, انسان اندر پیدا نہیں کیا, روشنی. آنکھ ہے روشنی نہیں تو اندھا ہے کہ نہیں, انسان روشنی آنکھ نہیں اندھا ہے کہ نہیں, تو دونوں کا ہونا ضروری ہے, ایک انسان کا اپنے بس میں ایک بس میں نہیں. ایک ایک قطرہ جو آپ کے خون آنکھ میں جا رہا ہے اور آپ نے آنکھ سے کوئی حرام چیز دیکھی ہے تو آپ صرف آنکھ کا جواب نہیں دیں گے, آپ ہر اس ایک ایک خون کے قطرے کا جواب دیں گے جسے آپ نے حرام دیکھا. قطرے گن سکتے ہیں آپ؟ جو گن سکتا ہے تو پھر تو اس کی مرضی جو کرتا ہے کر رہے, اور جو نہیں گن سکتا اس کو بچنا چاہیے. بہرحال تو اللہ کی کتابیں سارے کے سارے ایک ہی پیغام توحید کا ہے, جب توحید نہیں تو آگے کچھ بھی نہیں, سب سے پہلے بنیاد ہے. جسے توحید کو نہیں سمجھا اس لیے سورۃ الفاتحہ, پورا قرآن ہی سورۃ فاتحہ کے اندر ہے, بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پوری کی پوری کتاب میں جتنی میں قرآن مجید میں ہے, قرآن مجید میں, اور پورا کے پورا قرآن ہی سورۃ فاتحہ میں ہے. اور پوری سورہ فاتحہ کا پیغام ایک آیت میں ہے. یعنی ساری کتابیں پورا کا پورا قرآن ایک ہی آیت ہے بس. جس نے اس کو سمجھ لیا گویا اس نے پورا قرآن پہ عمل کیا, جسے نہیں سمجھا اسے پورے قرآن کو نہیں سمجھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, سارے کا سارا قرآن اس کے لیے اترا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, جس نے وعدہ پورا کیا اللہ تعالیٰ پر وعدہ پورا کر کے اسے کامیابی عطا فرما دی. جس نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی مرے, ہندو مرے, مشرک مرے, جو بھی موت مرتے مرتا رہے. جو وعدے کو پورا کرتا ہے وہ صرف مومن نہیں مرے گا بلکہ زندگی میں بھی اس کو ہدایت ملے گی, آخرت میں بھی وہ جنت میں ہوگا. اور توحید کے ساتھ ساتھ ان کتابوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں. مختلف موضوعات, مختلف مضامین ہیں جو ہر امت کے مسائل کے مطابق بتائے گئے ہیں, اور ان مسائل کے حل اور اچھائی کی طرف رغبت اور برائی سے بچانے کے مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے مختلف طریقے اور شریعت کے قوانین بنائے ہیں. مختلف طریقے ہیں اور مختلف قوانین شریعت کے, لیکن سب انبیاء کی دعوت ایک ہے. طریقے میں اختلاف ہے. نماز کا طریقہ, نماز دیکھیں کلمہ شہادت, ارکان اسلام, ہر نبی نے دعوت دی ہے, ہر نبی نے کلمہ توحید کی دعوت دی ہے, شرک سے آگاہ کیا ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم. ہر نبی نے دعوت دی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھ پر ایمان لے کے آؤ, یہ محمد رسول اللہ ہے. اور یہ کلمہ جو ہے ہر قوم کا اپنا کلمہ ہے. ہمارے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہودیوں کے لیے لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ, عیسائیوں کے لیے لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. تو ہر نبی کے لیے اپنا کلمہ ہے. اتفاق ہے لا الہ الا اللہ پہ, اختلاف ہے نبی کے نام پہ. اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں مکلف ہیں, جن ہو یا انس ہو, ان کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. اگر یہودی ہے وہ کیا پڑھے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. عیسائی کیا پڑھے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. وہ ایسے جو عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے وہ تو پڑھتے تھے لا الہ الا عیسیٰ رسول, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے. لیکن جب وہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور نبوت بھی ملی, اب اس کے بعد نبوت کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کلمے کے بغیر زندگی گزارے, اس کلمے کے بغیر مر جائے. اگر کلمے کے بغیر مر جائے تو وہ کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے. رسول اور جماعت آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی کلام سمجھتے ہیں. رسول و جماعت آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے کلام سمجھتے ہیں. جتنی آسمانی کتابیں ثابت ہیں تفصیل ابھی آگے آئے گی. اور کتابوں پر ایمان ارکان ایمان میں سے تیسرا رکن ہے, جس کے بغیر ایمان ہوتا ہی نہیں. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک, والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سورة بقرہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں جو تم پر اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آئے اور سوال کیے اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی بات کی تو فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر قدر خیر و شر. تو وکتبه کا مطلب ہے کتابوں پر ایمان. یہ تھا کتابوں پر اجمالی طور پر ایمان. اب تفصیلی طور پر ایمان بھی ضروری ہے کہ تفصیلاً ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے جب ان کتابوں کو ذکر آتا ہے, اور یہ کون سی کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں. جن کتابوں کا ذکر قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں آیا ہے ان کی تعداد 6 ہیں, بعض کے نزدیک 5 ہیں. 6 اور 5 کے فرق میں بیان کرتا ہوں. اور ان کتابوں پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت اپنی حکمت سے ان میں دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے علمی اور عملی اچھائی اور برائی، عقائد، عبادات، معاملات کے مسائل بیان کیے ہیں. یہ کتابیں حسب ذیل ہیں. نمبر ایک تورات. یہ تورات سے پہلے صحف ابراہیم. نمبر دو صحف موسیٰ. نمبر تین تورات. نمبر چار زبور. نمبر پانچ انجیل. نمبر چھ قرآن. یہ چھ کتابیں ہیں. اور بعض پانچ کہتے وہ یہ کہتے کہ صحف موسیٰ اور تورات ایک چیز ہے. صحف موسیٰ اور تورات ایک چیز ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، صحف موسیٰ پہلے تھے، تورات بعد میں آئی. اگر بعد میں بھی صحف موسیٰ تورات میں شامل ہے تو اس کا مطلب ہے جو پانچ کہتے ہیں ان کی بات بھی درست ہے، جو چھ کہتے ہیں تفصیل ان کی بات بھی درست ہے. اس میں کوئی فرق نہیں. صحف موسیٰ پر تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن جو صحیح بات ہے بات ایک ہی ہے. صحف موسیٰ پہلے ہیں یا بعد میں، تورات میں شامل تو ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت صرف قرآن مجید کی ہے. تفصیل میں ابھی بیان کرتا ہوں ان کتابوں سے کیا مراد ہے. بہرحال صحف ابراہیم کا آج وجود نہیں ہے. صحف ابراہیم کوئی وجود نہیں ہے. تورات، زبور، انجیل موجود ہے لیکن تحریف ہو چکے ہیں. صرف واحد کلام ہے، واحد کتاب اللہ تعالیٰ کی جو تا قیامت محفوظ رہے گی کتابی شکل میں اور لوگوں کے سینوں میں، وہ ہے قرآن مجید. ایک زیر زبر کا فرق بھی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے. تورات نمبر ایک، تورات یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام پر اتری اور بنی اسرائیل کے لیے اتاری گئی. بنی اسرائیل کے لیے. بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل کون ہے؟ بنی بیٹے اسرائیل. اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اسرائیل کے بیٹے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے. یہ ان کی 12 قومیں تھیں. 12 تو بنی اسرائیل مطلب یہ جتنے بھی قومیں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہیں ان کے بیٹوں میں سے، یہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے ان کو. یہ اسرائیلی بھی کہتے ہیں ان کو. یہ صرف تورات جو بنی اسرائیل کی اتاری گی سب لوگوں کے لیے نہیں، صرف بنی اسرائیل کے لیے. اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا بنی اسرائیل کو. اور یہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب ہے اور اعلیٰ درجے کی کتاب ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فیہا ہدن و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. سورۃ مائدہ نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. نور اور ہدایت تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، لیکن کب؟ اب جب تحریف نہیں ہوئی تھی. تو تورات جو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، فیصلے کرتے ہیں جس سے مسلمان انبیاء بنی اسرائیل کے لیے. مسلمان انبیاء، انبیاء مسلمان تھے کہ نہیں؟ سارے انبیاء مسلمان تھے اور سب نبی کی دعوت اسلام کی دعوت تھی. یہودی کی دعوت کسی نے نہیں دی، عیسائی کی دعوت کسی نے نہیں دی. اور ان کے لیے بھی ہدایت اور نور ہے جو ربانی علماء ہیں اور فقہا جو اللہ تعالی کی کتاب میں سے حفظ کرتے ہیں. نمبر دو زبور. یہ کتاب سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری اور یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے اتاری گئی. آج کے دور میں تحریف ہو چکی ہے تورات کی طرح، تورات اور انجیل کی طرح، دونوں کی طرح. اور یہ تورات کا حصہ بن چکی ہے جسے یہودی اور عیسائی آج کے دور میں سالم کے لفظ سے پکارتے. سالم، پی ایس اے ایل ایم، سالم، پی ایس اے ایل ایم، سالم کہتے ہیں. سالم، اگر سالم کا لفظ آپ سن لیں تو مطلب ہے زبور. یہ پورا چیپٹر ہے بائبل میں، آج کل کے دونوں ہی سالم کا چیپٹر ہے. جب بنی اسرائیل نے تورات کی تحریف کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور چانس دیا. آسمان سے بجلی نہیں اتاری ان کو، زمین دھسا نہیں دیا, ایک اور چانس دیا, ایک اور کتاب نازل فرمائی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر تاکہ اپنی غلطی کا اقرار کریں, اس کو نہ تحریف اس میں رد و بدل نہ کریں. غلطی ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ رحمت دیکھے اللہ تعالیٰ کی. میرے بھائی یہ سارے حجت ہیں ہمارے اوپر, یہ حجت ہے ہمارے اوپر. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے ان قوم کی غلطیوں سے. اسے کہتے ہیں سمجھدار وہ ہے جو اپنی غلطی سے درست ہو جائے یا دوسروں کی غلطیوں سے درست ہو جائے. دوسروں کی غلطی یعنی کہ جب تک وہ غلطی نہ کرے تب تک وہ راہ راست پہ نہیں آئے گا. دوسروں کی غلطی سے عبرت حاصل کر کے وہ شخص خود اپنے آپ کو اس برائی سے روکتا ہے, وہ سمجھدار ہے. یعنی کہ جب تک وہ خود غلطی نہ کرے, سزا نہ ملے, تب تک درست نہ ہوئے تو بے وقوف ہے. عقل مند وہ انسان ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے عبرت حاصل کرتا ہے. بہرحال تو یہودی نے پھر بھی عبرت حاصل نہیں کی, زبور کو اللہ تعالیٰ نے اتارا, اس کو بھی تحریف کر تبدیل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تیسرا چانس دیا, انجیل کو اتارا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر. نمبر تین ہے انجیل, سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری اور صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی اتاری گئی. تورات اور زبور کو جب بنی اسرائیل نے تبدیل کیا تو اللہ تعالیٰ کی بھلائی کے لیے تورات کو منسوخ کر دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ حکمت, دیکھیں تورات کو منسوخ کر دیا. جب تحریف ہو گئی اب اس کے سارے کے حق بھی تھا باطل دونوں تھے, حق بھی تھا اور باطل بھی تھا. اللہ تعالیٰ حق کو بھی منسوخ کر دیا, اس کو چھوڑو, اب نئی کتاب نازل کر رہا ہوں, اب اس کو تھامے رکھو, اس پہ عمل تم نے کرنا ہے. وہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ملاوٹ والی چیز یہ مخلوق پسند کرتا ہے؟ یہ مخلوق ہے, مخلوق ضعیف اور کمزور, گندگی سے بھرا ہوا بیچارہ حقیر. ملاوٹ والا پانی پیتا ہے؟ ملاوٹ والا دودھ پیتا ہے؟ جب ملاوٹ ہے تو انسان چھوڑ دیتا ہے. تو خالق اس سے بہت بالا تر ہے. جب اللہ کے کلام میں انہوں نے رد و بدل کیا, تحریف کی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں یہ غلطی تم نکال دو اسی پہ عمل کرتے رہو, نہیں, اس کو تبدیلی کر دو. ایک نئی اپنا ایک نیا پیغام نازل فرمایا اور اس پیغام کو منسوخ کر دیا. اب تورات پہ عمل نہیں کرنا تم لوگوں نے, تم لوگوں نے انجیل پہ عمل کرنا. پھر بنی اسرائیل کے دو گروہ میں بٹ گئے, پھر بھی عقل نہ آئی لوگوں کو. ایک گروہ نے کہا نبی ہم تو عیسیٰ کو نبی مانتے نہیں, نعوذ باللہ, یہ تو زنا کی اولاد ہے, نعوذ باللہ, ہم تورات پر عمل کریں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, تم لوگوں نے انجیل تورات کو تبدیل کر دیا, تحریف کی ہے, اب اللہ کا حکم ہے تب انجیل پہ عمل کرو, تورات پہ عمل نہیں کرنا. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے, ہم تورات پر عمل کریں گے, ہم تو میرے بھی مانتے نہیں ہیں. تو یہودیوں نے انکار کیا اور بنی اسرائیل کے دو گروہ ہوئے. ایک گروہ یہودیوں کے نام سے مشہور ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا, اور دوسرا گروہ نصارہ کے نام سے مشہور ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تأیید کی ہے, ان کے ساتھ دیا ہے. اور جو نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے وہ مومن تھے, مومن تھے, ایمان والے تھے. اور جن لوگوں کی وفات ہو گئی اس زمانے میں ایمان پر, وہ جنتی ہیں. یعنی کہ صرف جنتی مسلمان ہیں سارے, ہم اور آپ ہیں, باقی سب جہنم میں, ہرگز نہیں. ہر نبی کے قوم میں سے جس کی وفات ایمان پر ہوئی, اللہ تعالیٰ پر اس نبی پر ایمان, ان ارکان ایمان پر اور ارکان اسلام پر, وہ جنتی ہیں. لیکن اس علیہ الصلوۃ والسلام جس نے نافرمانی کی ہے اور ان کے راستے کو چھوڑ دیا ہے, چاہے وہ یہودی تھے وہ کافر ہیں, اور چاہے وہ نصارہ جو بعد میں آئے, جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے کسی نے جرت نہیں کی کہ اللہ کا بیٹا ہے, کسی نے جرت نہیں کی, کیونکہ نبی موجود تھا, نبی کے صحابہ موجود تھے حواری, تو لوگوں منع کرتے تھے اور کسی نے جرت بھی نہیں کی. 300 سال کے بعد ان کی وفات, 300 سال کے بعد یہ فتنہ اٹھا اللہ کے بیٹے ہیں. جب کب؟ جب علم جاتا رہا, نہ نبی رہے, نہ ان کے صحابہ رہے, نہ ان کے تابعین رہے, تبع تابعین. دیکھو 300 سال. اور ہمارے شریعت میں دیکھیں, حکمت دیکھیں, سبحان اللہ, سب سے بہترین صدیاں پہلے 3 صدیاں ہیں. جب بگاڑ آیا 4th صدی میں آیا, ان کے نزدیک بھی ایسا ہی ہوا, بگاڑ آیا 4th صدی میں آیا. یہ فتنہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, کہیں موجود نہ تھا. سینٹ پال نے آ کے اس فتنے کو گاڑ دیا ان کے دلوں میں. آج تک دیکھیں اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں, اسے بیٹے ہی نہیں. جب بھی ذکر کرتے ہیں عیسیٰ کا ذکر کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کا ذکر کبھی سنا کسی کے منہ سے؟ وہ کہتے ہیں فادر بڑا اللہ ہے, عیسیٰ اس کا بیٹا ہے, پھر روح القدس ہے, تین ہے, ٹرینیٹی. لیکن ان کے منہ سے کبھی اللہ کا نام سنا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں ڈراموں میں، فلموں میں یا باتوں میں، آپ باہر ملک رہتے ہیں، جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے جیسس کرائسٹ. ارے جیسس کرائسٹ کیوں؟ جب آپ کو اللہ کو فادر مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، تو اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں ہم پہنچ نہیں سکتے بغیر عیسیٰ کے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی تب ہوگا جب یہ راضی ہوگا، جب ہمارا ایمان اس طرح ساز پہ ہوگا کہ اللہ کا بیٹا ہے اور سولی پہ چڑھا ہماری گناہوں کی وجہ سے. جس نے یہ ایمان لے کے آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور وہ سولی پہ چڑھا ہمارے گناہوں کی، ہمارے گناہ کو پاک کرنے کے لیے، وہ تو جنتی مومن ہے. سبحان اللہ. کیا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ فرمایا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے؟ کیا ایک مرتبہ فرمایا ہے کہ وہ رب ہے؟ بلکہ اس محرف تورات اور انجیل میں آپ دیکھیں 20 سے زیادہ دلائل ہیں کہ انہیں سولی پہ چڑھایا نہیں گیا، یا وہ سولی پہ کم از کم مرے نہیں ہیں. جو دلائل ہیں سولی پہ ان کی وفات نہیں ہوئی. قرآن مجید جیسے گواہی دیتے ہیں وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو سولی پہ چڑھایا. اور جو بائبل آج موجود ہے، آپ جتنی بھی چیپٹر ہیں، لوک ہے یا میتھیو ہے، جان ہے، جتنے بھی کہ سب میں ذکر ہے کروسیفکشن کا، کروسیفیکیشن کا سب میں ذکر ہے کہ سولی پہ چڑھا دیا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اگر آپ دلائل کو دیکھیں تو واضح دلیل ہے کہ ان کی وفات کراس پر ہوئی نہیں. ان میں سے جس دن اس علیہ السلام کو سلب کیا گیا، اسی دن دو اور لوگوں کو سلب کیا گیا، دو کو، تینوں کو ایک مرتبہ سلب کیا گیا. اور جمعہ کا دن تھا، ہفتے کے دن یہودی کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے، انہوں نے سلب کیا دن کو. اور مغرب سے ان کا دن شروع ہوتا ہے ہفتہ، مغرب کے بعد سے، تو مغرب سے انہوں نے اتارنے تھے ہر صورت میں. جب ان کو اتار دیا گیا تو انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ ایسے احساس مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اور باقی دو زندہ تھے. تو یہ دلیل ہے کہ جو باقی دو زندہ تھے تو ان کو زندہ ہونا چاہیے تھا. اور اس طریقے سے برابر 20 سے زیادہ دلائل. پونٹس پائلیٹ جو گورنر تھا، اس نے، اس کی بیوی نے گواہی دی. اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ایسے دلائل ہیں جو آج کی تحریف شدہ بائبل میں موجود ہیں کہ وہ زندہ ہیں، وفات نہیں پائی انہوں نے. وقت نہیں میں پورے بیان کرتا، 20 کے قریب دلائل ہیں جو بائبل سے ہی ہیں، ان کی تحریف شدہ بائبل سے، کہ ان کی وفات کراس پہ نہیں ہوئی. بلکہ واضح الفاظ ہیں، میری مگڈلین دوسرے دن جب جاتی ہیں تو دیکھتی وہاں پہ نہیں ہے، قبر میں نہیں ہے. پھر پیچھے سے آتے ہیں اور دیکھتے کہ وہ چل رہے ہیں، وہ زندہ تھے وہ، لیکن پھر بھی کرسچن حضرات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس احساس کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا. دوسرا گروہ، ایک تو یہودی تھا کافر، پھر گروہ عیسائیوں کے بعد میں، ایک تو مومن تھے بعد میں، جو ہے جنہوں نے اللہ کا بیٹا کہا، انہوں نے کفر کیا. کفر کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کا بیٹا. اچھا، جن نصارہ نے یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے اور وہ اللہ تعالی عبادت کرتے رہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک ان کی وفات ہوئی، وہ مومن ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، ان کے بعد جتنی بھی نصارہ ہیں، اب ان پر فرض ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیں اور مسلمان ہو جائیں. نہیں مسلمان ہوتے تو وہ کافر ہیں، اگرچہ وہ اس علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. یاد رکھیں، کوئی بھی شخص اگر آج کہے اے عیسیٰ میرے مدد کر، وہ کافر ہے. کیوں؟ اگرچہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، شرک ہے، شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ لوگوں سے رہا نہیں گیا. بن اسرائیل نے، جو نصارہ تھے، انہوں نے بھی تورات انجیل میں رد و بدل کی اور تحریف کر دی. اب اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، یعنی کیا یہ حکمت کی بات ہے کہ بار بار ایسا ہو، کب تک آخر ہوتا رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور اسے ایک اسپیشل کتاب کی شکل میں نازل فرمایا. ایک خاص نبی، نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور خاصیت دونوں بھی کیا ہے؟ کہ قرآن کے بعد کوئی پیغام نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. کب تک بار بار نبی بھی آتا رہے گا، پیغام بھی آتا رہے گا؟ اب اس کو ہم بند کرتے ہیں، نہ تو نیا پیغام آئے گا اور نہ ہی نئے نبی آئے گا. اور اس کتاب کی حفاظت میں خود کروں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اے مسلمانوں، کان کھول کے سن لو، قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے، دوسرا قرآن نہیں، دوسرا نبی نہیں. تورات اور انجیل کی حفاظت خود نہیں کی، لوگوں نے تبدیل کیا، ان کو سزا ملی. اب ادھورا بوجھ آپ کے کندھوں میں سرطان خود اٹھا لیا کہ آپ اسے تحریف نہیں کر سکتے. اس لیے تحریف کرنے کی کوشش نہ کرنا، کان کھول کے سن لو. جس نے اس کے باوجود بھی قرآن کی تحریف کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کی جب حفاظت کر لی ہے، تو اس کا گناہ یہودیوں سے وہ نصر زیادہ سنگین ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی نہیں، انہوں نے تحریف کی ہے تو ان کو سزا ملی ہے. اب جو قرآن مجید میں تحریف کرے گا، اس کی سزا یہودیوں اور نصارہ سے زیادہ سنگین ہے. قرآن مجید کی لفظی تحریف کوئی نہیں کر سکتا، لفظ میں کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتے آسمان سے نازل نہیں کی اس کی حفاظت کے لیے، نہ آسمان سے بجلی گری گی جو قرآن غلط پڑھے گا. لوگوں کے دلوں میں، سینوں میں اور کتابوں میں محفوظ کر دیا ہے. زیر زبر کا فرق ہوگا تو پیچھے آپ کا مقتدی کہے گا اپنی غلطی کی، آپ کی اسی وقت تصحیح کرے گا. سبحان اللہ، پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ، افریقہ کے جنگلوں میں دیکھ لیں آپ، جو قرآن پڑھتا ہے امام، اگرچہ وہ حافظ ہے طوطے کی طرح، اس کو سمجھ نہیں آتی. ہمارے ملکوں میں دیکھے اکثر لوگ جو حافظ ہیں ان کو سمجھ کم آتی ہے، لیکن ایک لفظ میں غلطی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پیچھے والے فوراً کہیں گے، اس کی اصلاح تصحیح کر دیں گے اس کو. لیکن تعجب کی بات ہے کہ لوگوں نے لفظ کو تو تبدیل نہیں کر سکتے، یہ ضرورت نہ تھی ان کی، لیکن معنی کو تبدیل کیا ہے. بہت بڑا ظلم کیا اپنے اوپر، اور جواب دے اللہ تعالیٰ کے سامنے. یعنی تعجب کی بات ہے، پورے کا پورا قرآن کس لیے اترا؟ توحید کے لیے، پورے کا پورا قرآن. آج ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو یا غوث مدد کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ توحید ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں نماز میں، اسی مسجد جو مسجد قبر کی چار دیواری کے اندر ہے، مزار کی چار دیواری مسجد ہے، ادھر ہی پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر باہر نکلتے ہو طواف کرتے ہیں قبر کا، اور مانگتے ہیں اس شخص سے جو مر چکا ہے. لفظ کو تبدیل نہ کر سکے، معنی تبدیل ہوا کہ نہیں؟ تبدیل، معنی تبدیل کیا ہے. جتنی بھی گروہ نکلے ہیں، اگر ہم ایک ایک گروہ کو یہ دعوت دیں کہ آتے ہیں ایک ترازو کی طرف، اور اس ترازو پر ہم تولتے ہیں، آپ اپنا عقیدہ رکھیں، ہم اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، جو حق ہے وہ لے لیتے ہیں، جو باطل چھوڑ دیتے ہیں. ترازو کون سا ہے؟ جس پر سب کا اتفاق ہے، قرآن کی طرف آنا چاہتے ہیں، قرآن پہ ہی آ جائے. اگرچہ حدیث قرآن کا حصہ ہے، یعنی وحی ہے، دوسری وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے علاوہ. جو اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں، آتے چلو قرآن کی طرف ہی آتے ہیں، جس پر اتفاق ہے امت. تعالوا الى کلمت سواء بیننا وبینکم، یہ تھا تو بنی اسرائیل کے لیے، اہل کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو کہو آتے ہیں کامن ٹرمز جو ہمارے ہیں، جس پہ ہماری اکسانیت ہے، ان چیزوں پہ آتے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہیں، جو حق پہ لیتے ہیں جو باطل چھوڑ دیتے ہیں، دونوں فریقیں انصاف ہے کہ نہیں. میں ایک مثال بیان کروں گا اس تعلق سے. جو کہتے ہیں یا غوث مدد کہنا توحید ہے، شرک نہیں ہے، ہم کہتے آتے ہیں تعالوا الى کلم سواء بیننا وبینکم، آئیں اس کلام کی طرف، اس بات کی طرف جو ہمارے بیچ میں یکساں ہے، آتے قرآن مجید کی طرف. دونوں کا ایمان ہے قرآن مجید کی طرف؟ دونوں کا ایمان ہے. پورے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہو، یا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یوں فرمایا ہو کہ میرے پیارے نبی کی، میرے پیارے نبی کو پکارو، یا میرے پیارے نبی کے لیے کوئی عبادت صرف کرو. ایک مرتبہ کہیں پر بھی ہے؟ کہیں نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے قرآن مجید میں. اچھا، اس کے برعکس ہر جگہ منع کیا ہے کہ نہیں، کہ کسی اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارنا، منع کیا ہے؟ کسی اور میں سب شامل ہیں، کوئی خاص لفظ ہے سوائے فلاں فلاں کے، سوائے نبی کے یا فرشتے کے یا ولی کے؟ کوئی بھی نہیں. نمبر تین، جب بھی پکار کی بات آئی ہے دعا، تو صرف اللہ تعالیٰ کے لفظ آیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اچھا، قرآن جن مجید تو ہمیں یہ دیا ہے، یہ کامن بات ہے کہ نہیں؟ اتفاق ہے ہمارے اس پہ، ہماری دعوت اسی کو تھام لے. یہ کہنا کہ یا غوث مدد، اب آپ مجھے بتائیے کہاں سے آپ نے لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. میری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا ہے کہ میرا ولی ہے تو میرے ولی کو پکارو؟ لفظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہم بھی مانتے ہیں، کس نے کہا اللہ کا ولی کوئی نہیں؟ ولیوں پر، اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر، دوستوں پر کوئی غم و رنج نہیں ہے. کون ہے؟ الذين امنوا وكانوا يتقون، ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی، کس نے انکار کیا؟ یہ ہمیں دکھائیں کہ کہاں پر ولی کو پکارو، یہ آیت کہاں اور آپ لوگ کہاں. جب آپ کو کوئی دلیل نہیں ملتی تو اللہ کے لیے اسی بات کی طرف آ جائیں جو بالکل واضح اور صاف ہے، جس میں کوئی آپ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر ہی نہیں سکتے، جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. میں نے آپ کے ساتھ اختلاف کیا ہے کہ یا غوث مدد کہنا شرک ہے، اب آپ پر واجب ہے کہ اس کی دلیل بیان کریں. اب دلیل نہ ملے کوئی بھی، سوائے اس کے کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، یہ واسطہ ہیں، ذریعے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بار بار سینکڑوں دعوے بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت دی گئی قرآن مجید میں کہ جو مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ کیا کہتے تھے، ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفا. یہ بت جو ہے ہم پتہ ہے، ہم جانتے ہیں پتھر ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں، نہ سنتے، کچھ بھی نہیں کرتے. پھر پوچھتے کیوں ان کو؟ کیونکہ یہ وہ نیک اور صالح لوگ اللہ کے ولی تھے جب زندہ تھے، ان کے درجے تھے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اب وہ نہ رہے، ان کی شکلیں ہم نے بنائی ہیں. ہم ان پتھروں کو کچھ نہیں کہتے، ہم اولیاء کو پکارتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے قریب کر دے ہمیں. یا غوث مدد میں اور یا حبل مدد میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتاؤ. یا غوث مدد میں اور یا لات مدد میں، لات حبل نہیں جانتے، لات کو تو جانتے ہیں نا. لات وہ شخص تھا جو حاجیوں کے لیے ستو بنا بنا کر حاجیوں کو پلاتا تھا، جب مر گیا اس کی قبر پر پتھر ڈال دیے نشانے کے لیے، بڑا نیک بزرگ تھا. بعد میں لوگ آئے، انہوں نے عبادت شروع کر دی. دلیل صحیح بخاری میں، سید عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے، واللات والعزہ، سورۃ النجم کی تفسیر میں جب اس آیت کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، لات وہ نیک اور صالح بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا، جو حاجوں کو ستو بنا بنا کر پلاتا تھا، جب وہ مر گیا لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. اب لات، اگر لات اللہ کا ولی تھا تو غوث اللہ کا کیا تھا؟ غوث کہنا جائز نہیں. غوث کا مطلب ہے مصیبت کے وقت مددگار. میرے بھائی، مصیبت کے وقت مددگار کون ہے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون ہے جو بے قصد کی مدد کرے جب اس کو ضرورت پڑ جائے؟ کون ہے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ کوئی ہے تو سامنے آئے. یہ لوگ کہتے ہیں غوث موجود ہے. ان اللہ و ان الیہ راجعون. نام ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. زندگی میں انہوں نے نہ کبھی غوث کا لفظ استعمال کیا، بلکہ زندگی ساری اس کے خلاف بات کرتے رہے. تعجب کی بات، ان کی وفات کے بعد اتنا بڑا ٹائٹل لگا دیا غوث. اچھا، اگر عبدالقادر جیلانی غوث ہے، ابوبکر صدیق کیا ہے؟ ابوبکر صدیق بہتر یا عبدالقادر جیلانی بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ صحابہ کرام کی جگہ کوئی لے سکتا ہے؟ اور سید ابوبکر صدیق کے کوئی صحابی جگہ نہیں لے سکتا، سب سے بہترین صحابی ہیں. ان کو کیوں نہیں پکارتے؟ کبھی کسی ایک بوجھ سنا، اے صدیق میری مدد فرما. میرے بھائی، یہ بات کہاں سے آئی؟ نہ تو قرآن میں ہے یا غوث مدد، نہ حدیث میں ہے. قرآن اس کی ممانعت کی ہے، حدیث میں اس کی ممانعت ہے، اس کے باوجود بھی یا غوث مدد ہے. جب بیان کرتے ہیں آئیں اس بات کی طرف جس پر ہمارا اتفاق ہے، کیوں نہیں آتے ہیں؟ آخر رکاوٹ کہاں پہ، وجہ کیا ہے؟ اور یہ فتنہ کہاں سے آیا؟ صوفیت سے آیا. صوفیت سے آیا کہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے ولی کو پکارو، اللہ کا قرب نزدیکی حاصل ہوگی. نہیں پکارتے تو دور ہو تم گستاخ اولیاء، گستاخ اولیاء تو گستاخ ہیں جو اولیاء کو نہیں پکارتے. ہم یہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر اللہ کا حکم ہوتا تو ہم سب سے پہلے پکارتے. اللہ کا حکم ہوتا کہ میرے اولیاء کو پکارو، اللہ کی قسم سب سے پہلے پکارتے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا تو ہم سب سے پہلے پکارتے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہود و نصارا کو، نصارا خاص. اگر اللہ تعالی نے کہا ہوتا، یہ فرمایا ہوتا کہ عیسیٰ میرا بیٹا ہے تو میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میرا بیٹا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ نہیں جو اللہ کا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے وہ کافر ہے؟ یہ جرت ہے کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نبی کی کیا یہ کبھی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالی یہ فرمائے کہ عیسیٰ میرا بیٹا ہے اور نبی آ کے کہے بیٹا نہیں ہے؟ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا، حدیث میں نہیں، قرآن مجید میں، کہ اگر واقعی اللہ نے یہ فرمایا ہوتا کہ عیسیٰ میرا بیٹا ہے تو میں سب سے پہلا مومن ہوں، سب سے پہلا مومن ہوں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا نہیں ہے تو تمہاری بات کو کون مانے؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ غوث بدر کہنا شرک ہے، کیونکہ پکار عبادت ہے اور اللہ کا حق ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی آیت پہ اگر ہمارا اتفاق ہے تو الحمدللہ سب جھگڑے ختم. اور اسی ترازو پہ اب طور پر جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، شیعہ ہیں، خوارج ہیں، جہمی ہیں، معتزلی ہیں، اشعری ہیں، صوفی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، قادیانی ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، اسی ترازو پہ تولے، حق کا حق، باطل کا باطل صاف ہو جائے گا. جب لوگوں نے انجیل کو تبدیل کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا اور حفاظت خود کی، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو اتارو آخر نبی بنا دیا. اب اس امت پر فرض ہے، کیونکہ آگے نبی نہیں آئے گا، تو نبوت کے کام کو تھام لے، دعوت اور تبلیغ، اور دوسرا پیغام نہیں، اسی پیغام کو تھام کے لوگوں تک پہنچائے. کیسے پیغام پہنچائے؟ اپنی طرف سے، اپنی عقل سے. دعوت اور تبلیغ عبادت ہے. کنتم خیر امت اخریت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، امر بالمعروف ونہی عن المنکر عبادت ہے. اور عبادت، جب تک عبادت کی شرطیں پوری نہیں ہوتی، عبادت نہیں ہوتی. نماز بغیر وضو کے کوئی پڑھے تو نماز ہوتی ہے؟ کیوں؟ کہ وضو شرط ہے. ہم نے پڑھنی تو نماز ہے، وضو کہاں سے بیچ میں آ گیا بھائی؟ تو پڑھو نماز جیسے پڑھنا چاہتے ہو، کیا مشکل ہے؟ نہیں، نماز کے لیے ضروری کہ وضو ہو، قبلے کی طرف رخ ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، اس سے پہلے استنجا کیا ہو، گندگی کو دور کیا ہو. آخر تک دعوت تبلیغ کے لیے بھی شرطیں موجود ہیں. دعوت تبلیغ کیسے کریں؟ جیسے اللہ کا حکم ہے، جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ہے. محمد دعوت کون سی، وہ دیکھو، اس پہ عمل کرو. اپنی ذات کا طریقہ نہ بناؤ. اگر اپنی ذات کا طریقہ بہتر ہوتے تو کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کو بھیج کے حکم نہ دیتے کہ یوں یوں جا کے کہو. کہہ دیتے جاؤ یار، تمہارا جو دل کرے جا کے کہہ دو. یا معاذ انک تأتی اہل کتاب، سے بخاری مسلم کی روایت ہے، اے معاذ تم اہل کتاب کی طرف جاؤ، یمن کی طرف بھیج کے فرماتے ہیں. یہ اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، جب اس کو مان لیں پھر نماز کا حکم دینا، جب اس کو مان لیں پھر زکات کا حکم دینا. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں تعلیم دی جا رہی ہے ایک عالم صحابی کو؟ انہی سیدنا معاذ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وعلمهم بالحلال والحرام، معاذ حلال حرام کے معاملے میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. عالم صحابی کو پھر علم دے کے بھیج رہے ہیں. پھر بغیر علم کی دعوت نہیں ہوتی. آپ کے پاس پانی میں کچھ نہیں ہے، لوگوں کو کیا پلائیں گے آپ؟ خود آپ کے اپنے خالی ہاتھ ہیں، لوگوں کو کیا حاجتیں پوری کریں گے آپ؟ تو علم سب سے ضروری ہے، علم یقینی. اس کے بعد پھر طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس سے شروع کرنا چاہیے؟ علم تو ہے، لیکن شروع کہاں سے کریں؟ اس لیے آج کل جتنی بھی دعوت ہو رہی ہے، جو قرآن سنت کے مخالف ہے وہ دعوت باطل ہے. لوگوں کو نمازی بنا دیں لیکن لوگوں کو موحد نہ بنائیں تو کوئی فائدہ نہیں نماز کا. بہترین نمازی بنا سکتے ہیں لیکن نماز کس کام آئے گی اگر وہ شرک کرتا ہے تو؟ ایک شخص زندگی ساری یا غوث مدد کر کے مر جاتا ہے، یا علی مدد کر کہہ کے مر جاتا ہے، اور پہلے صف میں 40 سال سے وہ نماز پڑھے، اس کی نماز کو کام دے گی؟ اسے کوئی کام نہیں دے گی. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، چوتھے نمبر پہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، آخر رسالت ہے اپنے آخر نبی، نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور قرآن اللہ کے کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے شروع ہوا، واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً کلام کیا ہے، حرف کے ساتھ، لفظ کے ساتھ اور آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام حقیقتاً کیا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام تکلیماً، قطعی طور پہ کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ کلام کیا نہیں کیا. اس تعریف کو ہم نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ کلمہ گو بعض کلمہ گو مسلمانوں نے انکار کیا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، ہم نہیں مانتے. جہمی اور معتزلی جو ہیں وہ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا صفت نہیں اللہ تعالیٰ کی، اسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن غیر مخلوق. سب سے پہلی بات ہے کیوں ان اس گروہ کا رد جو کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ سے شروع ہو واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کہتے ہیں مخلوق اس لیے ہے جو یہ تو تھے غیر مخلوق، یعنی جواب ہے جہمی معتزلیوں کے لیے، کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ سے شروع ہوا واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جو اشعری ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں قرآن جو ہے آدھا مخلوق ہے آدھا مخلوق نہیں ہے. قرآن جو ہے اشعری جو ہیں وہ کہتے ہیں قرآن آدھا مخلوق ہے آدھا مخلوق نہیں ہے. جو لفظ ہے مخلوق ہے، جو معنی مخلوق نہیں ہے، قرآن کا لفظ بھی معنی بھی ہے. جو لفظ ہے وہ جبریل علیہ السلام کی طرف سے ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ ان کی زبانی ہے. جو معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو معنی مخلوق نہیں ہے لیکن لفظ مخلوق ہے. یہ قول بھی باطل ہے. وہ کہتے ہیں منہ بدا، حسن جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کے کلام مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے شروع ہوا واپس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واپس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. یہ تم جانچو غیر مخلوق. اچھا منہ بدا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ابتدا ہوئی، یعنی حقیقتاً فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے. جبریل علیہ السلام نے نقل کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے قول کو. ابھی میں آپ کو ایک قول کہہ رہا ہوں، جا کے کہو السلام علیکم. اب جا کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کا قول ہے میرا قول ہے؟ میرا قول ہے. آپ نے کیا کہ نقل کیا ہے صرف. آپ کہہ سکتے کہ نہیں میرا قول نہیں ہے یہ، وہ آپ کا ہی قول ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اصل میں نے حکم دیا ہے. اس لیے قرآن اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ پیغام ہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی طرف اس کلام کو نازل کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو پہنچا دیا اس پیغام کو. تو اصل کلام کس کا ہے؟ ابتداء اللہ تعالیٰ کا ہے. اس لیے منہ بدا، اللہ تعالیٰ شروع ہوا، یہ رد ہے اشاعرہ کے لیے جو کہتے ہیں نہیں کلام تو جبریل کا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے مخلوق ہے. جو معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم کہتے ہیں معنی بھی اور لفظ بھی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس لیے قل ہو اللہ واحد، یہ واضح رد ہے. قل ہو اللہ واحد، قل کہہ دیجئے. میں کہتا ہوں قل السلام علیکم، آپ کہیں گے قل السلام، کیا کہیں گے آپ؟ آپ سلام کہ قل کیوں، یہ کہو. تو جب اللہ تعالیٰ نے آیت میں سے قل ہو اللہ واحد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اللہ احد، کیا فرمایا؟ قل ہو اللہ احد. یعنی لفظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر لفظ اللہ تعالیٰ سے، اگر معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہوتا، اور لفظ اگر لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہوتا، معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا، تو قل ہو اللہ احد کبھی نہ کہتے. کیا فرماتے؟ اللہ احد، اللہ رب الناس، اللہ رب الفلق. تو قل کا مطلب یہ ہے، واضح دلیل ہے، جیسے لفظ ملا ویسے ہی فرمایا. لفظ معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور واضح دلیل متفق علیہ حدیث ہے. کیا تھا؟ خود کلام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ایک تو آیت ہے وکلم اللہ موسیٰ تکلیم، واضح آیت ہے دلیل کہ اللہ تعالیٰ خود کلام فرماتے ہیں. اسے بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان. تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ براہ راست اس شخص سے کلام کریں گے بغیر ترجمان کے. اللہ اکبر. ہر سب سے کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے کلام کو پیدا کریں گے، وہ کلام ہوا کے ذریعے جائے گی انسان کے کان میں، پھر انسان سنے گا، پھر جواب دے گا. یہ اللہ تعالیٰ براہ راست خود کلام فرمائیں گے، خود کلام فرمائیں گے. اور یہ درست پہلے گزر چکے ہیں، کلام صفت اور کلام کے اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہے تھے تفصیل کے ساتھ، آٹھ جو مختلف گروہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کلام ہے یا نہیں، تفصیل سے بیان کر چکا ہوں میں. میں صرف اشارت یہاں پہ بیان کر رہا ہوں، بعض ساتھی پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. تو یہ واضح دلیل ہے، سے بخار مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرمائیں گے. کیسا کم ہے کبھی جرائر اس میں ہم نہیں جانتے کیسا، لیکن کریں گے ضرور. تو یاد رکھے قرآن مجید کا حق ہے ہمارے اوپر، نمبر ایک اسے جھٹلانا نہیں چاہیے. جسے جھٹلائے وہ کافر ہے، جسے قرآن کو جھٹلائے وہ کافر ہے. چاہے ایک آیت کو جھٹلائے وہ کافر ہے، چاہے ایک لفظ کو جھٹلائے وہ بھی کافر ہے. قرآن کی تحریف نہیں کی جاتی، نہ لفظ کی نہ معنی کی. قرآن کی تعویل نہیں کی جاتی کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہاتھ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت طاقت. نہیں، ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم نہیں جانتے کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ضرور ہے، کیسے ہم نہیں جانتے کیسا ہے، وہ جیسے اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن ہاتھ ضرور ہے. ہاتھ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. سورۃ فاتح آیت 75 میں فرمایا لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس کو میں اپنے ہاتھ دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. ابلیس نے کیا جواب دیا؟ اب پتہ ابلیس بعض کلمہ گو مسلمان سے زیادہ بہتر عقل رکھتے اس معاملے میں، جانتے ہیں اس آیت میں کیسے ابلیس نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ تیرے تو ہاتھ نہیں، تو کیوں کہہ رہے تھے دو ہاتھوں سے پیدا کیا؟ یہ اعتراض کیا ابلیس نے، اعتراض کیا کیا؟ مجھے آگ سے پیدا، اسے مٹی سے پیدا کیا، یہ اعتراض تھا اس کا، اگرچہ یہ بھی غلط تھا. لیکن اگر ابلیس یہ جانتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں تو اعتراض نہ کرتا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو ہاتھ سے پیدا کیا نہیں، تو یہ کیا کہہ رہے میں نے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا، تیرا تو کوئی ہاتھ نہیں. ابلیس نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور دو ہیں، لیکن آج کے بعض وہ سمجھنا نہیں چاہتے. وہ کہتے نہیں ہاتھ نہیں ہے لیکن طاقت اور قدرت ہے. قرآن مجید کا حق ہے کہ قرآن مجید کو جادو کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، کفر ہے، شرک ہے. جادو جس نے بھی کیا حضرت علیہ السلام سے خارج ہے. ہما کفر سلیمان ولکن شیطان کفر یعلمون الناس السحر، سورۃ بقرہ آیت 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے جادو کیا اس نے کفر کیا. قرآن مجید کو گلے میں لٹکانے کے لیے تعویذ نہیں بنایا جاتا، بے حرمتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. قرآن مجید کو ناف کے نیچے نہیں لکھا جاتا زعفران سے، یہ رانوں پہ نہیں لکھا جاتا، یہ بے حرمتی ہے. اللہ کے کلام اور ناف کے پیٹ کے نیچے لکھا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس لیے اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے. قرآن مجید کو زیب و زینت نہیں اٹکایا جاتا، اللہ کے کلام ہے، یاد رکھیں. قرآن مجید کو تجارت کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا. کیسے؟ کہ قرآن اس لیے پڑھا ہے علم حاصل کے لوگوں کو سکھاؤں گا کہ پیسہ حاصل ہوگا، پیسے کماؤں گا، بزنس کریں گے، یہ جائز نہیں شرع کسی صورت میں.
اچھا
آواز نہیں جا رہی شاید.
اچھا
ٹھیک، تو یہ قرآن مجید کے متعلق ایک مختصر سا ایک تعارف تھا. مزید تفصیل آپ پچھلے دروس سے گزر چکے ہیں، اس میں دیکھ سکتے ہیں، تفصیل بیان کی تھی اس میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری محنت فہم صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.